محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین آج کی اس تراویح میں آپ نے پہلا پارہ سماعت کیا ہے پہلی تراویح اس کے لحاظ سے پہلا پارہ آپ کے سامنے حافظ صاحب نے تلاوت کیا قرآن کے یہ 30 پارے جو بعد میں سہولت کے لحاظ سے لوگوں نے اس کے 30 پارے بنا لیے ہیں نزول کے لحاظ سے قرآن کے یہ 30 پارے اس طرح سے نازل نہیں کیے گئے ہیں بلکہ شروع میں ہوتا یہ تھا جب قرآن کا نزول ہوا تو لوگ اتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ ہر 7 دن میں ایک مرتبہ وہ پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے آج کی زبان میں اگر مجھے کہنا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا قرآن 7 دن میں ختم کر لیتے تھے اسی لیے قرآن میں آپ جو نسخے ہیں اس میں دیکھیں گے منزل لکھی رہتی ہے اور قرآن میں پورے ملا کر کے 7 منزلیں ہیں یہ منزل اس زمانے میں اسی لحاظ سے بنائی گئی تھی یعنی ایک دن یہاں رکیں گے دوسرے دن یہاں رکیں گے اس طریقے سے پورے 7 دن میں قرآن کی تلاوت وہ مکمل کر لیا کرتے اس کے بعد لوگوں کے حالات تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے قرآن کی تلاوت کے تعلق سے وہ شوق اور وہ جذبہ نہیں رہ گیا اور بہت کمی آ گئی تو 30 دن میں ایک مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس لحاظ سے اس کو 30 جگہ پر تقسیم کر دیا اور یہ 30 پارے بن گئے تو آج آپ نے ان 30 پاروں کا پہلا پارہ آپ نے سماعت فرمایا جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال جب میں نے درس دیا تھا تو آپ کے سامنے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ اس کے تعلق سے جس میں قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے تو قرآن کے تعارف میں چند جو اہم اور بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے یہ اس درس میں وہ باتیں ریپیٹ نہ کروں اسے دوبارہ نہ بیان کروں اس لیے کہ پہلے بارے میں آگے چل کر کے اور بھی بعض اہم باتیں ہیں جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہر سال اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر ہم اس کی طرف توجہ دیتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ پورا قرآن بھی ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے تو اسے ریپیٹ کرنے کے بجائے اس کے آگے جو بیان کیا گیا ہے قرآن کا تعارف کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کا تعارف پیش کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کی جو قسمیں ہو گئیں لوگ جو ڈیوائڈ ہو گئے الگ الگ ان کی قسمیں بن گئیں اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور یہ بڑی اہم 3 قسمیں ہیں جو اس زمانے میں بھی پائی گئیں اور آج بھی پائی جاتی ہیں اور قیامت تک یہ قسمیں پائی جائیں گی اس لیے اسے آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی مثال ہے. میں نے آج کے اس درس میں اس حدیث کے ذکر کو مناسب سمجھا کیونکہ آج پہلی تراویح تھی, رمضان کا مہینہ شروع ہوا. رمضان کے اس بابرکت مہینے کی شروعات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی آسمان سے برستی رہی اور مغرب بعد سے آپ نے دیکھا یہ رحمت کا یہ سلسلہ شروع ہوا. تو یاد آیا کہ اس کی جو مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو مثال, اس ہدایت کی مثال جو آپ پر نازل کی گئی جو بارش سے دیا ہے وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کریں, اس میں بھی لوگوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. قرآن کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کی جو قسمیں بن گئیں اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہدایت دے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے, مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدیٰ کمثل الغیث, اس کی مثال بارش کی ہے. بارش کی مثال دینے سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, زندہ مثالیں ہیں. بارش نازل ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں, ہر مسلمان ہر شخص دنیا کا ہر انسان اسے جانتا ہے. وہ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جب پانی برستا ہے تو زمین کئی طرح کی ہوتی ہے. زمین یہ کئی طرح کی ہوتی ہے. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں, پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے اور پانی کو جذب کرنے کے بعد اس زمین سے پودے نکل اٹھتے ہیں, درخت اور پودے جو انسانی ضرورت کے لیے بہت اہم ہیں. آج کی اس دنیا میں تو سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں, سائنس ٹیکنالوجی کا اتنا جو ہے زور ہے کہ سب ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ آج انسان کی زندگی میں ان پودوں کی اور ان درختوں کی کتنی اہمیت ہے. تو ایک زمین ایسی ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور جذب کر لینے کے بعد وہ زمین لہلہاتی ہے, پودے بھی اگتے ہیں, درخت بھی اگتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ زمین خود بھی بارش کے اس پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو اس سے پودے اگتے ہیں, جو درخت اگتے ہیں, اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور زمین خود بھی اپنے آپ میں بارش کے اس پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے, خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے, دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے جب قرآن نازل ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام نازل ہوا, تو جنہوں نے اس کلام کو قبولیت کے ارادے سے سنا اور حق کو پہچاننے کے لیے سنا, انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا, حق کو پہچان لیا, اس قرآن کو اپنے اندر جذب کر لیا. جیسے بارش کا پانی زمین جذب کر لیتی ہے, ویسے ہی انہوں نے اس قرآن کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی گئی اس ہدایت کو اپنے اندر جذب کر لیا, یعنی اسے اچھی طرح سے سمجھا, اسے پڑھا سمجھا اور سمجھ کر کے خود فائدہ اٹھایا. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. جیسے زرخیز زمین ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے, خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. یہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں, سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو خود بھی جذب کر لیا, اپنے اندر بھی اسے سمویا, خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. یہ پہلی قسمت زمین کی ہوتی ہے. دوسری قسمت زمین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گڈھے ہیں. ترتیب تھوڑی الگ بھی ہو سکتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں یہ ترتیب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. زمین میں جگہ جگہ گڈھے ہوتے ہیں. یہ گڈھے کہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور کہیں بہت بڑے بھی ہوتے ہیں. دیہاتوں وغیرہ میں چلے جائیں تو لوگ پہلے زمانے میں بڑے بڑے گڈھے کھود کر کے رکھتے تھے جہاں بارش کا پانی جمع ہو جائے. ابھی بھی آپ راستہ گزرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ جہاں گڈھے ہوتے ہیں وہاں بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے. تو جہاں بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, جو یہ گڈھے ہیں ان گڈھوں میں ان گڑھوں میں وہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اندر تو پانی کو جذب نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن اتنا فائدہ ضرور ہے کہ پانی جو وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے تو پانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ وہاں سے پانی لے کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. خود فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے زمین کی. انسانوں کی بھی دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے اس ہدایت سے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا, خود انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, خود فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا. یہ کون لوگ ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم تو حاصل کی, قرآن کی تعلیم تو حاصل کی اور آپ تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو سکھایا بھی بتایا بھی, اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ان کی وجہ سے ہدایت بھی ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے, کتنے لوگوں کو ان کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں ہدایت بھی ملی. دوسروں کو تو فائدہ ہوا لیکن خود ان کا اپنا عمل نہیں رہا اس کے اوپر, خود فائدہ نہیں اٹھا سکے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچایا. تیسری قسم ان لوگوں کی, پہلے زمین کی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بات آپ کے سامنے بیان کر دوں. تیسری قسم زمینوں کی وہ ہے جو زمین بنجر کہلاتی ہے. ایسی بنجر زمین جو پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کر پاتی ہے, ایسی جگہیں زمین کی جہاں سے پانی ایسے ہی بہ جاتا ہے اور پانی اندر نہیں جاتا ہے. زمین نے بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب بھی نہیں کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کوئی پودا کوئی چیز بھی وہاں کوئی چیز نہیں ہو, کیونکہ زمین بنجر ہے, بنجر زمین میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. بارش کے اس پانی سے نہ اس زمین نے خود فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا. یہی انسانوں میں تیسری قسم ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اس ہدایت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی, کوئی توجہ نہیں دی, نہ اس کو حاصل کیا, نہ اسے پڑھا, نہ سنا, نہ اس کو سمجھا, نہ حاصل کیا کچھ, اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا. یہ تین قسمیں ہیں قرآن کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کی, یہ تین قسمیں بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بعد لوگوں کی جو تین قسمیں بن گئیں وہ سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر کیا ہے. آج کے اس درس میں ارادہ تھا کہ وہی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے. جب قرآن کا تعارف پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعارف کے مکمل ہونے کے بعد کہا ہدل للمتقی, کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جو لوگوں کی تین قسمیں بنی اس میں سے پہلی قسم ہے متقی لوگ, متقی لوگ, تقوی شعار لوگ, جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری ساری باتیں سن رہا ہے اور ہمارا جو بھی کام ہے سب اللہ کی نگرانی میں, ایسے متقی لوگ جو نیکی کے راستے پر چلنے والے ہیں, یہ پہلی قسم ہے جس کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں سے. اور متقیوں کی چار صفات وہاں پر ذکر کی ہیں جو خاص طریقے سے اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ورنہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے سارے انسانوں کے لیے, پوری دنیا انسانیت کے لیے. قرآن میں خود اس بات کا ذکر ہے ہدل للناس, کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے. لیکن اس ہدایت سے صحیح معنی میں فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے. اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن سے حقیقی معنی میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے کہ قرآن نازل ہونے کے بعد لوگوں کی جو مثالیں ہیں، وہ زرخیز زمین جو بارش کے پانی کو جذب بھی کر لیتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہی حال متقیوں کا ہوتا ہے جو اس قرآن سے ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو اس ہدایت کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں. ایسے متقیوں کی چار صفات اس میں ذکر کی گئی ہیں. یہ پہلی قسم ہوتی ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے، غیب پر ایمان. آج کے اس دور میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے چند الفاظ اس کے بارے میں ذکر کر دیے. آج اس کا مطالبہ بہت کرتے رہتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی، جب باتیں ہوتی ہیں تو ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ کس طرح سے اس کو آپ سائنٹیفک پروف کریں گے، یعنی کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے اب ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس وقت اس کو سائنٹیفک طریقے سے پروف کریں لوگوں کے سامنے، تب ایمان لائیں گے، ورنہ ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ اسے تسلیم نہیں کریں گے. کبھی ذکر کرتے ہیں نہیں فلاں آدمی، بڑے سائنٹیفک طریقے سے اس کو ثابت کرتے ہیں، اسے پروف کرتے ہیں. پہلی یہ بنیادی غلطی ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ جب تک کوئی چیز سائنسی لحاظ سے اسے ثابت نہ کر دیا جائے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. نہیں میرے بھائیو، یہ متقیوں کی صفات میں ذکر نہیں کیا گیا. متقیوں کی صفات میں تو اسے ذکر کیا گیا ہے کہ غیب پر ایمان ہونا چاہیے. غیب پر ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، جس کے بارے میں ہمارے سامنے کوئی پروف نہیں ہے، لیکن قرآن میں ذکر ہے. کسی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں، اس کا ذکر حدیث میں ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان ہے، یہ قرآن میں ذکر ہے بس کافی ہے یہ ہمارے ایمان لانے کے لیے. حدیث میں ذکر ہے، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، ہمارے ایمان کے لیے یہ کافی ہے. اس کو جب تک آپ سائنٹیفک طریقے سے ثابت نہیں کریں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ معاملہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا، اہل تقویٰ کا نہیں ہوتا ہے. متقی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات قرآن میں آئی ہے اس لیے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے اس لیے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. یہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب اس کی زندگی میں بڑی اہمیت، ایک مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ایمان بالغیب یہ کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ راتوں رات ہی رات کے ایک حصے میں بیت المقدس بھی گئے اور ساتوں آسمان کی سیر بھی کر کے آپ واپس بھی ہو گئے، جب یہ باتیں کفار مکہ کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تصریح نہیں کیا انہوں نے. اور اس کے لیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے پاس. یہی بات میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے سوال کرنے کا انداز یہ تھا کہ اے ابوبکر یہ بتاؤ، اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا, اس کے بعد ساتواں آسمان کی سیر کر کے آیا, کیا تم اسے مان لو گے؟ ساتواں آسمان کی بات تو خیر دور کی ہے, صرف بیت المقدس تک جانا اور واپس آ جانا جو اس زمانے میں, اس زمانے کی سواری کے لحاظ سے بڑی لمبی مسافت مانی جاتی تھی, بہت بڑا ڈسٹینس مانا جاتا تھا, وہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی جائے اور چلا آئے. کہا کہ نہیں, بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جو بھی ایسا کہے وہ جھوٹا ہے, میں اسے تسلیم نہیں کرتا. تو مکے کے کفار مشرکین بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے, کہا کہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے, یہی بات تو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے تب صحیح. بات فوراً بدل گئی, بات وہی تھی کہ رات کے ایک حصے میں, رات کے ایک حصے میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ جانا یہ ممکن نہیں ہے, اس زمانے کی سواری کے لحاظ سے یہ چیز ممکن نہیں تھی. بالکل بات صحیح تھی, اور کہا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی بات. لیکن جب یہی چیز انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی کہتے ہیں, تو کہا کہ پھر تب تو یہ بات بالکل صحیح ہے. یہی فرق ہے ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں. جب ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئی ہے تو پھر ہماری عقل اسے نہیں مانتی, یہ چیز ممکن نہیں ہے, یہ سب چیزیں نہیں آتی ہیں. اس کے بعد جب ایک چیز کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہی سب سے بڑا پروف ہے, اس کے بعد اس کو کسی سائنٹیفک پروف کی ضرورت نہیں, کسی اور پروف کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے ثابت کرے گا اس کے بعد ہم مانیں گے, نہیں تو ہم مانیں گے نہیں, تسلیم نہیں کریں گے. چند ایسے بھائیوں سے بھی سابقہ پڑا ہے. ایک مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ بحث چل رہی تھی کہ مدارس جو اسلامی مدارس ہیں ان مدارس میں سائنس کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے. ایک وقت اس پر کافی سیمینار بھی ہوا, اس میں کافی میٹنگیں ہوئیں, بعض میٹنگوں میں میں نے بھی شرکت کی ہے. جب اس میں شرکت کا موقع ملا آپ کو تعجب ہوگا, ہمارے ایک مسلمان بھائی جو سائنس کے استاد تھے, سائنس کے پروفیسر ہندوستان کی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی میں اور مسلمان, انہوں نے اس مجلس میں ایک بات کہ ایمان بالغیب کا جو معاملہ ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں. جب یہ معاملہ آیا کہ سائنس کی کوئی بھی کتاب جب بچوں کو پڑھائی جائے گی اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو قرآن کے مضامین کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہیں, اس سے الگ ہو جاتی ہیں, تو انہوں نے کچھ مثالیں پوچھی کہ آپ ایک دو مثال دیجئے. تو ایک مثال دی گئی کہ آج آپ جو ہے سائنس میں یہ چیز پڑھاتے ہیں, باقاعدہ بک میں کتاب میں یہ چیز موجود ہے, ایک نظریہ ہے, ایک تھیوری ہے جو کسی سائنسدان کا نظریہ ہے کہ انسان کی اصل بندر ہے, اور قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں ہی اس کا بھی بیان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا, آج کے اس بارے میں آپ نے یہ باتیں بھی سنی ہیں, اس میں یہ بھی ذکر جب ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا. آدم علیہ السلام ہی انسانیت کی اصل ہیں اور یہیں سے انسانوں کی یہ نسل چلی ہے, قرآن یہ کہتا ہے. تو آپ پھر کیسے بچوں کو سمجھا پائیں گے جو قرآن بھی پڑھتا ہے اور اسے یہ بھی پڑھا, حالانکہ خود سائنسدانوں نے بعد میں اس تھیوری کو جھٹلا دیا. ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے, میں نے صرف مثال پیش کی آپ کے سامنے. یہ آج سے کچھ چند سالوں پہلے کافی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا, کافی یہ چیزیں ہوئی تھی ان کے درمیان جب میں نے یہ باتیں رکھی ہیں, اور تو انہوں نے کیا کہا, ان کا جملہ کیا تھا وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ بھائی سائنس جو کہتی ہے اس کا پروف دیتی ہے, اس لیے ہم اسے تو مانتے ہیں, قرآن میں جو ہے اس کا پروف کا. کوئی آدمی مسلمان نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں. یہ ایمان کیسا ایمان ہے؟ قرآن میں ایک بات کا ذکر کر دیا گیا, اس کو کس پروف کی ضرورت ہے؟ قرآن خود اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی یہ کتاب ہے, اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی لوگ کون ہیں؟ کون لوگ اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت تھی. پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ بات قرآن میں ہے, چونکہ یہ بات حدیث میں ہے, اس لیے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, ہم اسے مانتے ہیں. غیب پر یہ ایمان ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں لیکن ہم اسے مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. یہی فرق ہوتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں, اور ان کے درمیان جو اپنی پسند کے لحاظ سے ایمان رکھتے ہیں. جو چیز ان کی عقل میں آ گئی وہ تو مان لیا, جو عقل میں نہیں آئی اس کا انکار کر دیا, پھر بھی نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے. لیکن وہ متقیوں کی صف میں اس قسم میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری صفت جو ہے اقامت الصلاۃ کی ہے, اس کے بعد اداء زکاۃ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا. اقامت الصلاۃ, اداء زکاۃ, یا کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یہ جو ان کی صفات جو ہے بیان کی گئی ہیں, اور ان کے لیے جو یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ یہ لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں, یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں. وقت چونکہ زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں پہلی قسم کے لوگوں کا تذکرہ یہیں پر ختم کرتا ہوں. جب قرآن کا نزول ہوا تو یہ پہلی قسم کے لوگ تھے جو غیب پر ایمان رکھتے تھے, جو ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی, اور ان پر بھی جو پچھلے انبیاء پر نازل کی گئی ہیں, ان کا ایمان سب پر رہا ہے. اور جو اقامت الصلاۃ کرتے رہے, نماز کو قائم کرتے رہے, اور جو اللہ نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے. دوسری قسم آپ نے ان کفار مشرکین, دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار مشرکین کی ذکر کی ہے, جن کفار مشرکین کے بارے میں صرف دو آیتوں میں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, زیادہ لمبا تذکرہ اس کا نہیں کیا گیا, بہت مختصر سا ذکر ہے ان کا. صرف اتنا بیان کیا گیا ان کے بارے میں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. مختصر سا دعا ہے تو میں ذکر کیا کہ یہ کفار, یہ مشرکین جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے, آپ اگر انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے حق میں تو یہ دونوں برابر ہی ہے. یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے دلوں پر سیاہ دھبے پڑ کر کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. جو دل مریض ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, قبولیت کی اب کوئی امید نہیں رہتی ہے, ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے سامنے آپ لاکھ جو ہے ان کو سمجھاتے رہیں, دلیلیں دیتے رہیں, پروف دیتے رہیں, لیکن یہ اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے جب اس میدان میں لگے ہوئے ہوں تو ان سے بھی ذرا الگ ہو جائیے, دعوت ضرور دیجیے, لیکن اگر یہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پریشان نہ ہو, کیونکہ ایسے لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ بالکل وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ یہ وہ بنجر زمین ہے جس بنجر زمین میں بارش کے پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بنجر زمین ہے, اس کی طرف جیسے کسان بنجر زمینوں میں ہل نہیں چلایا کرتے کیونکہ وہاں سے کھیتی لہلانے کی انہیں امید نہیں ہوتی ہے, وہاں پودے نہیں لگائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے امید نہیں ہوتی ہے فائدے کی. ایسے ہی ایک دائی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ یہ کفار مشرکین
کے بھی کئی جو ہے طبقے ہیں, ان میں سے ایک طبقہ یہ ہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, جو اپنی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ان سے حق کی قبولیت کی کوئی امید نہیں رہ گئی. یہ بنجر زمین ہے, جیسے بنجر زمین میں کسان ہل نہیں چلاتا ہے وہاں محنت نہیں کرتا ہے, وہاں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. آگے بڑھ جاؤ, یہ دوسری قسم تھی. تیسری قسم منافقین کی, جس کا لمبا تذکرہ آیا, کئی آیتوں میں ذکر کیا ان کا, منافقین کا ذکر کیا. یہ منافقین جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا, دنیا کے فائدے کے لیے, بعض نقصان سے بچنے کے لیے, دنیا کے بعض فوائد کے لیے انہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں تھے, لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. جو مسلمان تھے انہیں دھوکہ دیا کرتے تھے. ان کا ذکر کئی آیتوں میں کیا گیا اور ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, کہ انہوں نے اللہ کو اور ان لوگوں کو جو مومن ہیں ایمان والے ہیں ان کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا دھوکہ دیں گے, مومنین کو کیا دھوکہ دے دیں گے, یہ تو اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ منافقین کا ذکر ہے, یہ منافقین کا ذکر. نفاق کا یہ لفظ عربی زبان میں اصل ایک جانور کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا, اس کو نفقہ کہا جاتا تھا. ایک ایسا جانور, ایک ایسا حیوان جو زمین میں جو بل بناتا ہے, سوراخ بنا کر کے زمین کے اندر جاتا ہے, تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ زمین میں داخل ہوتا ہے تو اتنا اندر تک جو ہے وہ سرنگ بنا لیتا ہے, اپنی بل بناتا ہے کہ یہاں اگر اندر گیا ہے تو کہیں دور جا کر کے پھر دوسرے سوراخ رہے گا, وہاں سے وہ نکل جاتا ہے. تو اس جانور کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب شکاری لوگ آتے اور اسے دیکھ کر کے پکڑنا چاہتے, ان کی آنکھوں کے سامنے وہاں بل میں گیا ہے, سوراخ میں گیا ہے, تو وہاں آ کر کے اپنا نیٹ یا جال وہاں پر ڈال دیا کرتے تھے کہ ابھی نکلے گا تو اب اس جال میں پھنس جائے گا. عام طریقے سے شکاری لوگ ایسا کرتے ہیں. یہاں یہ لوگ بیٹھ کر کے جال ڈال کر کے انتظار کرتے رہتے تھے اور وہاں دوسرے سوراخ سے باہر نکل کر کے وہ ٹہلتا رہتا ہے. اس طریقے سے لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوتا تھا, پریشانی شکاریوں کو جو پریشانی اور دھوکہ ہوتا تھا. تو یہ چیز عربی میں یہی لفظ منافقین کے لیے استعمال کیا گیا, جن کے دو چہرے ہوتے تھے, بلکہ کئی چہرے کہہ لیجئے, جو اپنے چہروں پر مکوٹے بھی رکھتے تھے. مسلمانوں کے سامنے آتے تھے تو کسی اور چہرے سے آتے تھے, اور جب اپنے دوستوں کے درمیان جاتے جو ان کے اصل دوست تھے کفار مشرکین, ان کے پاس جاتے تو کچھ اور چہرہ لے کر کے جاتے تھے, ان کے چہرے الگ الگ ہوتے تھے. مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے زبانی طور پر ایمان کا, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے ایمان کا اقرار کر کے دھوکہ دیا کرتے تھے. اسی کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ بڑی خبیث قوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. جو علل اعلان اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہیں, اپنے کفر اور شرک کو ظاہر کرتے ہیں, وہ دشمنی سب کے سامنے واضح ہوتی ہے. لیکن جو سامنے آ کر کے بہت میٹھے انداز میں باتیں بھی کرتے ہیں اور اندر اندر دشمنی بھی نبھاتے ہیں, ایسے لوگوں سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. تو بڑا لمبا تذکرہ کیا ان کا, جو مسلمانوں کی صفوں میں رہتے تھے اور صفوں میں رہنے کے باوجود بھی حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا, اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب جاتے تو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم مومن نہیں ہیں, ہم تو ان سے صرف ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں,
इनको बेवकूफ बनाते हैं, बड़े सीधे साधे बेवकूफ किस्म के लोग हैं, हम उनको बेवकूफ बना करके उनके दरमियान रह करके कुछ फायदा उठा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उस फसलत का जिक्र फरमाया, ये उस जमाने की बात थी, आज भी ये चीज बाकी है। ये अलग बात है कि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है, बल्कि हम इंसानों के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी के बारे में ये कह सकें कि ये मुनाफिक है, क्योंकि ये मामला दिल का होता है। लेकिन जहां तक मुनाफिकीन के पाए जाने की बात है तो जरूर पाए जाते हैं। हम फैसला नहीं कर सकते कि किसके दिल में सही माने में ईमान है और किसके दिल में निफाक है, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग तो पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। क्यों जिक्र किया गया इसका कि बहुत जल्दी लोगों से धोखा नहीं खाना चाहिए। निफाक की बहुत सी खसलतें पाई जाती हैं लोगों में, उससे जरा बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, बहुत जल्दी धोखा नहीं खाना चाहिए। लोगों की चिकनी चुपड़ी और मीठी बातों से बहुत जल्दी धोखा नहीं खा जाना चाहिए। मोमिन के अंदर इतना शऊर होना चाहिए, इतनी बेदारी और इतनी होशियारी होनी चाहिए कि इतनी जल्दी बहुत जल्दी किसी से धोखा ना खा जाए। वैसे भी धोखा देने वालों को याद रखना चाहिए कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला को कौन धोखा दे सकता है, अल्लाह ताला को तो सब मालूम है। मोमिनीन को धोखा देते हैं, लेकिन ये धोखा क्या है, दुनिया की चंद चीजों के लिए धोखा है, ये चंद सिक्कों की बात है, इसके अलावा और कौन सा मामला है उसके अंदर, कौन सा जो है बहुत बड़ा तीर मार ले सकते हैं उसकी वजह से। दुनिया की कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन हकीकत में वो अपना घाटा उठाते हैं, अपना नुकसान करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, जो ये समझते हैं कि शायद हमारी ये खसलत, हमारी ये आदत छुपी रह जाएगी। अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, वो धोखे में होते हैं, अपने आप को धोखे में रखते हैं। तीन किस्म के लोगों का जिक्र किया गया, उनकी दो मिसालें भी जिक्र की गई हैं, लेकिन चूंकि उतना ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ये लोगों की जो तीन किस्में जिक्र की गई हैं उसी के जिक्र पर आज इतफा करता हूँ। ऐसे ही हर पारे की बात अहम चीजें जो पिछले साल नहीं जिक्र की गई थी, इन साल जिक्र करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस तरीके से रमजान की ये शुरुआत और आज की रात की ये पहली तरावी जिस तरह से हमने इहतमाम किया और हमने इस सिलसिले में अल्लाह ताला के लिए जो भी इबादत की, अल्लाह ताला इस सिलसिले को आखिर तक बाकी रखने की हमें तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के इस महीने में जहाँ कहीं भी कोई भी अल्लाह का बंदा मुसलमान, कोई भी ईमान वाला जो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा हो और जालिम के जुल्म की चक्की में पीस रहा हो, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए आसानियां फरमाए और पूरी दुनिया में अमन व अमान को कायम रखे। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस मुल्क में भी अमन व अमान को कायम रखे और जहां कहीं भी मुसलमान रमजान के इस महीने में रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबके रोज़े को आसान फरमाए और तौफीक दे कि रमजान की बरकतों से लोग अपने दामन को भर सके। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह रमजान के इस महीने में हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें। अल्लाह ताला तेरी तौफीक के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं, ऐ अल्लाह तू हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा करके अपने नेकियों के तराजू को, पलड़े को ज़्यादा वजनी कर सकें। अल्लाह तो हमारी नेकियों को कबूल फरमा और जो भी छोटी मोटी और टूटी फूटी नेकियां हम कर लेते हैं, अल्लाह तो उसे कबूलियत से नवाज दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।